دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھیں. یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا حکم فرمایا باقاعدہ. اور جو لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ان کی بڑی سخت ان کو ڈانٹ لگائی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن میں مشغول رہنے والے, قرآن میں مشغول رہنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہوں یا قرآن کو پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ ہو, یا قرآن کی ہی ایک صورت قرآن پڑھنے پڑھانے کی حدیث شریف ہے اس میں مشغولی ہو. تو فرمایا جس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ دعا کر سکے اور یا ذکر کر سکے, من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی, یہ الفاظ ہے حدیث شریف, اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جس کو قرآن مشغول کر دے اور میرے ذکر کی اور دعائیں مانگنے کی اس کو فرصت نہ ملے, میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے افضل چیز عطا کرتا ہوں. یعنی دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ ایسے شخص کو ملتا ہے جو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکے. تفسیر پڑھاتا ہے, پڑھنا پڑھانا اس کا مشغول ہے, مشغلہ ہے, یہ اس چیز میں تو وعید نہیں ہے. لیکن جس کی ایسی مصروفیت نہ ہو اور پھر وہ دعائیں مانگنے کا اہتمام نہ کرے اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جو دعائیں نہیں مانگیں گے ان کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں دعاؤں کو قبول کروں گا, سنوں گا, قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا, الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہی ہے. اور یہ فرما کر پھر یہ آیت پڑھی, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, جو میری عبادت سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے روح گردانی کریں گے جہنم میں ڈالے جائیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ بڑی سخت وعید ہے دعا کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے. اسی لیے تو عادت, ہماری عادت ڈالی گئی, صبح کو اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, بس دعائیں پڑھتے رہو. ہر جگہ جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, فلاں کام کرنے کی دعا, اور مختلف فضائل ترغیب دی گئی, فضائل ارشاد فرما کر. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. کھانا کھایا, کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. جو صبح فجر کے وقت مسجد میں آیا, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, یہ الفاظ اس نے کہہ لیے تو سارے, تو شیطان مایوسی سے یہ کہتا ہے کہ یہ سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا یہ شخص. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ چند الفاظ کہنے سے شیطان کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ تو سارا دن اب میرے ہاتھ سے نکل گیا. یہ ترغیبیں دی گئی, بھائی دعا پڑھو, دعاؤں کا اہتمام کرو. اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے وعید ہے. سوتے وقت کی دعا, بیت الخلاء جاتے وقت, بیت الخلاء سے باہر آتے وقت کی دعا, کھانے کے وقت کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, کھانے کے دوران کی دعا, بس دعائیں پڑھو. دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالی گئی ہے ہمیں. سنتوں سے فارغ ہوئے فجر کی اور گھر سے نکلے مسجد سے جانے کے لیے اس کی دعا, کپڑے پہنتے وقت کی دعا, بس یہ دعائیں تعلیم کی گئی تاکہ ہمیں عادت ہو جائے اللہ سے مانگنے کی. اور اس وعید میں ہم داخل نہ ہوں کہ جہنم میں ڈالے جانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو. اور یہ بہت آسان ہے, روزانہ ایک دعا اگر ہم یاد کر لیں تو پورے مہینے میں 30 دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت, دعا لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء, کوئی عبادت اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر نہیں ہے, قابل تعظیم. ساری عبادتوں کا نچوڑ دعا ہے. ان الدعاء مخ العبادہ, ساری دعاؤں کا مغز ہے, ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے, اس کو قرار دیا گیا. اور دعا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا واحد عبادت ہے جس میں دنیا کا پہلو بھی شامل ہے, دین کا پہلو بھی شامل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس آیت کے اندر ان جاہل صوفیوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں نہ دنیا کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, تہجد میں اٹھ کے کاروبار کی دعائیں کرتے ہو یہ تو غلط ہے, یہ جاہل صوفی ہیں. اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, لوگوں میں سے جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دیجئے, اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دیجئے, تو ایسے لوگوں کو دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیے آخرت میں بھی عطا فرمائیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ ہیں وہ جن کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا, جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اس میں سے ان کو حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو اس آیت کے اندر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اور طواف جو بہت بڑی عبادت ہے, طواف کرنا بہت بڑی عبادت ہے, طواف کے دوران کوئی خاص دعا منقول نہیں سوائے اس دعا کے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, سوائے اس دعا کے کوئی اور دعا منقول نہیں ہے. باقی فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اشعار بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے طور پر جو دعائیں مانگی جائیں وہ بھی مانگی جا سکتی ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں, اور دعاؤں میں صرف یہ دعا منقول ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انتہائی جامع دعا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی. اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ دنیا اور دین دونوں آ گئے, ہمیں دنیا میں بھی اللہ بھلائی نصیب فرمائیے, آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرمائیے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. کیسی کیسی دعائیں ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں, یہ آخری دو آیتیں ان کا جو حصہ اکثر حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہاں سے یہ دو آیتیں شروع ہوتی ہیں. اور پھر جو اختتامی الفاظ ہیں وہ یہی دعا پر مشتمل ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سب دعائیں. کوئی استقامت چاہتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی دعا سکھا دی, ربنا هب لنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ استقامت کی دعا ہے, دین پر استقامت سے جمے رہنے کی, موت تک ایمان پر خاتمے کی دعا بھی یہی ہے. جب دین پر قائم رہے گا تو انشاءاللہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا, تو استقامت کی دعا ہے یہ. میں نیک بن جاؤں, میرے بچے نیک بن جائیں, میرے اہلیہ بیوی بچے نیک بن جائیں, اس کی بھی دعا اللہ نے سکھا دی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور الفاظ کتنے پیارے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا, ازواج جمع جوڑی, جوڑی ہمیں جوڑیاں ایسی نصیب فرما دیجئے جو جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی یہ لفظ اتنا وسیع اور اتنا فصیح ہے کہ اگر عورتیں مانگیں تو نیک مرد مراد ہوں, اور اگر مرد مانگیں تو نیک بیویاں مراد ہوں. بھائی وہیں بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھ جائیے. یہ بھائی یہ جو طریقہ ہے اس کو ترک کریں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پھلان کر آنا حدیث شریف میں بہت سخت وعید ہے, ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ایک روایت میں آتا ہے ثواب ضائع ہو جاتا ہے, جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگوں کا پل بنایا جائے گا قیامت کے لیے, اور لوگ ان کے اوپر سے گزریں گے جو دوسروں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں. اس میں ایک تکبر کی بھی علامت ہے کہ میری جگہ وہ نہیں ہے پیچھے, میں آگے کی جگہ کا مستحق ہوں, آپ لوگ پیچھے رہیں. بہت سخت ہے. اور دوسرا مومن ایمان والوں کی بے حرمتی ہے, اس میں بدتعظیمی ہے. تو یہ بھائی تہذیب سیکھیے, یہ دین سیکھیے, دین سیکھ کر عمل کیجیے, ورنہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یا تو جلدی آنے کا اہتمام کرنا چاہیے, ورنہ اگر کوئی دیر سے آئے تو اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ہم لوگوں کو بھی تو اہتمام کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کسی کی دن کے وقت میں کوئی موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہو, ہم اس کو روک دیتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی لائٹ جل رہی ہے, اور اس کا وہ برا بھی نہیں مانتا بلکہ احسان سمجھتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا کہ میری بیٹری کا نقصان ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ برا مانتے ہیں کہ یہ کیوں کہا, ہمیں کیوں کہہ دیا اس طرح. بہرحال یہ کہ لوگ اگر بری باتوں سے باز نہ آئے تو ہمیں اچھی باتیں کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے. تو یہ لوگ تو بری باتیں سے باز نہیں آ رہے, ہم یہ نیک بات بتانا چھوڑ دیں کہ بھائی ایسا نہ کرو, ایسا بھی غلط, یہ بھی غلط ہے. تو جو غلط کر رہے ہیں ہم تو کہتے رہیں گے بھائی کہ یہ غلط ہے. تو اس لیے آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی اس طرح آ رہا ہو آپ بھائی پیار محبت سے اس کے, بھائی نرمی سے, جتنا نرمی سے پیار محبت سے ہو سکے اس کو سمجھا دیں, بھائی بیٹھ جاؤں گا یہیں پہ بیٹھ جاؤں. مضامین بھی سب آدمی بھول جاتا ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, یہ دعا سکھائی گئی. تم اگر نیک بننا چاہتے ہو, بیوی بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو, اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگو. ہمارے ایک بزرگ تھے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, ان کی اہلیہ بھی بہت نیک تھی, ان کی نیکی بہت مشہور تھی, پھر اولاد میں بھی سب حافظ عالم, پوتے نواسے سب عالم حافظ پیدا ہوئے, دین کی خدمت میں لگے ہوئے. ان سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا 30 سال ہو گئے, 30 سال ایک دن بھی اس دعا کی نابا نہیں ہوئی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں جوڑیاں ایسی دے دیجیے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اور اولاد ایسی دے دیجیے, ذریات, اولاد بچے بچیاں ایسی دے دیجئے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے, متقین نہیں صرف متقین کا امام بنا دیجئے. کتنی پیاری دعا ہے, مانگنے کی کمی ہے ورنہ سب کچھ موجود ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے بیان القرآن میں کہ اس کا مطلب اس دعا کا یہ ہے کہ جب پورا گھر, اس میں بیوی اور بچوں کے نیک بننے کی دعا ہے, تو جب بیوی بچے نیک ہو جائیں گے تو جو گھر کا سربراہ ہوگا, تو یہ بیوی بچے جب نیک ہو گئے تو متقین ہو گئے, تو گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ ان متقین کا امام بن گیا کیونکہ وہ بڑا ہے. تو حضرت نے یہ تفسیر کی ہے, لیکن اس کی عام عمومی تفسیر بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا دیجیے, امام المتقین بنا دیجیے. کتنی پیاری دعا ہے. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, ان کے بارے میں تو فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا, یعنی دست قدرت سے. اور حضرت علی ان دو آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے, سونے سے پہلے ان کو نہ پڑھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ یہ جو دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں, یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں, عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ ہے اس میں سے ہیں یہ دو آیتیں, اور ان کا اکثر حصہ دعا پر مشتمل ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھیے کیسی دعا, اس یہ تو ایسی دعا ہے کہ اس میں ایک دعا نہیں ہے, کئی دعائیں آ گئیں. اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے, ربنا وتقبل دعا اور مستجاب الدعوات بنا دیجئے, میری دعائیں قبول ہو جایا کریں, میری دعاؤں کو قبول فرما لیا کیجئے. ربنا اغفر لی, میری مغفرت فرمائیے, ولی والدیا اور میرے والدین کی مغفرت فرمائیے, ولی المؤمنین ایمان والوں کی مغفرت فرمائیے, یوم یقوم الحساب. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, مجھے یعنی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری ذریت اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے. اس کے اندر تو کئی دعائیں آ گئیں کہ میری یعنی اولاد ہو تو وہ بھی نیک ہو, نماز کے قائم کرنے والی اولاد ہو. یہ 6-7 دعائیں اس ایک دعا کے اندر آ گئیں. اتنی جامع دعا ہے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھا دی. بس مانگنے کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے, اور اس کا طریقہ, بہترین طریقہ یہ ہے کہ مناجات مقبول خرید لیجئے. مناجات مقبول, یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اور اس میں قرآن و حدیث کی تمام اہم دعاؤں کو جمع کر کے 7 تقریباً برابر حصوں میں, 7 برابر حصوں میں حضرت نے اس کو تقسیم فرما دیا. اب ہر ہفتے کی ایک منزل مقرر فرما دی, ہفتے کے 7 دن پر روزانہ ایک منزل. آج جمعہ ہے, جمعے کی منزل پڑھ لی, کل ہفتہ ہے, ہفتے کی منزل پڑھ لی, تو ان تمام دعاؤں پر جو قرآن کی ہیں اور حدیث کی ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے. اس کا نام رکھا ہے مناجات مقبول. تو یہ مناجات مقبول پڑھنے کی کتاب ہے, تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کیجیے, اور اللہ توفیق دے دیں ترجمہ پڑھ لیا کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے مانگا کیا ہے اللہ سے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یاد رکھیں خطرہ ہے کہ ہم وعید میں داخل ہو جائیں. یہ حضور نے یہی آیت پڑھی کہ دعا عبادت ہے, اور اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, یہ آیت پڑھی. مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنا عبادت ہے اور جو یہ دعائیں کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا وہ دراصل اللہ کی عبادت سے روح گردانی کر رہا ہے اور وہ جہنمی ہے. سید فلونا جہنم داخل ان قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے, داخل ہوں گے جہنم. تو یہ کس قدر سخت وعید ہے, اس لیے بس دعاؤں کی رٹ لگانی چاہیے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, جبکہ حکم بھی ہو رہا ہوں کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے, تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, استجب لكم, میں قبول کروں گا. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت ہے امن یجیب المصفر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک شخص وہ گدھا چلایا کرتا تھا اجرت پر. تو ایک آدمی ایک دن اس کے پاس آیا, کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے. کہا جی بیٹھے چلے. تو منزل کی طرف جب سفر شروع ہوا تو اس مسافر نے کہا میں اس راستے سے چلوں. اس نے کہا مجھے یہ راستہ معلوم نہیں ہے, البتہ اس راستے سے میں بارہا گیا ہوں, جو مسافر جاتے ہیں میں ان کو لے کر جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں, مجھے یہ راستہ پتا ہے, اس پر سبزہ بھی بہت ہے, تمہارا گدھا وہاں پہ گھاس وغیرہ بھی چر لے گا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس راستے سے چلے. وہاں وہ راستہ جنگل پہ جا کے ختم ہو گیا. وہ نیچے اترا اور اس نے چاقو نکالا کہ تجھے بھی ختم کروں گا, گدھے پہ جو سامان تیرا موجود ہے یہ بھی لوں گا اور گدھا بھی چھین لوں گا اور تجھے بھی قتل کروں گا. اس نے کہا بھائی جو گدھا لے لو اور جو سامان ہے وہ لے لو, مجھے تو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں, تجھے نہیں چھوڑوں گا, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا بھائی اچھا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. اس نے کہا پڑھ لو جی, دو رکعت پڑھ لو. دو رکعت کی نیت باندھی تو کچھ یاد نہ آیا, یاد ہی نہیں آیا. وہ وقت ہی ایسا تھا گھبراہٹ کا, تو یاد نہیں آیا کہ کیا پڑھنا چاہیے, ثنا پڑھنی چاہیے, سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, کچھ یاد نہ آیا. اور اچانک زبان پر یہ آیت جاری ہوئی, امن یجیب المصفر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ کون ہے اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو کسی بے قرار کی دعا کو سنے جب وہ اللہ کو پکارے. امن یجیب المصفر, کیا الفاظ ہیں قرآن کریم میں. کون ہے اللہ کے علاوہ جو بے قرار, جو بے قرار ہو کے اللہ سے مانگ رہا ہو. حضرت صالح ان کا جو واقعہ پہلے نقل کیا تھا, خولہ بنت صحلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہی تو تھا بے قرار ہو کے مانگا, فوراً قبولیت نازل ہو گئی. تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی بے قرار کی دعا کو سنے, اس کی پکار کو سنے جب وہ اللہ سے مانگے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو ہٹا دے, جو مصیبت اور آزمائش اس کے اوپر آئی ہے اس کو ہٹا دے, یا اس آزمائش کو اس کے لیے باعث اجر بنا دے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تم کو زمین میں اپنا نائب بنائے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے عبادت میں. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہے جو تم میں سے نصیحت پکڑنے والے ہیں. تو گھبراہٹ کے اندر بس یہی آیت جاری ہوئی زبان پر. تو ایک گھڑ سوار آیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, وہ نیزہ اس نے اس ڈاکو کے سینے کے آر پار کر دیا, وہیں گر کے مر گیا. وہ انہوں نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو یہ تو بتا دو. کہا بھائی میں امن یجیب المصفر کا غلام ہوں. امن اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے, یہ آیت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اس آیت پر. امن یجیب المصفر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض اوقات اکثر لوگ دعا کے لیے آتے تھے, تو بعض اوقات حضرت ان سے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو حاجت تمہاری ہے، ضرورت تمہاری ہے، جس دل سے تم مانگو گے اس دل سے میں نہیں مانگ سکتا، لہذا تم دعا کرو، ابھی دعا کر لیتے ہیں، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا. جس بے قراری سے تم مانگو گے نا وہ بے قراری، کیونکہ ضرورت تمہاری ہے، جس بے قراری سے تم مانگو گے وہ بے قراری میں کہاں سے لا سکتا ہوں، کیونکہ حاجت ضرورت مصیبت تمہاری ہے، تو تم دعا مانگو میں آمین کہتا ہوں. حضرت بعض اوقات ایسا کرتے تھے، وہ یہ بے قراری سے دعا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. اسی لیے فرمایا ایک روایت میں کہ تین اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، مظلوم کی بد دعا، اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بینها وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا میں کوئی پردہ ہے ہی نہیں. اور دوسرے، مسافر کی دعا کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر ہے، وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر، خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ اس کا لباس ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا اور اس کا کھانا حرام کا. فأنا يستجاب له، کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے؟ مسافر کی مثال اس لیے دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے. لیکن کسی مسافر کا یہ حال ہو کہ لباس بھی حرام، کھانا جو اس کے پیٹ میں وہ حرام، پیا جو اس نے پانی وغیرہ پیا یا جو کچھ بھی مشروبات پیے وہ حرام، تو کہاں سے دعا قبول کی جائے؟ اسی لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے دادا شیخ نے، یعنی مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے، ایک دفعہ یہ عمل کیا کہ دریا میں اترے یا نہر یا دریا میں اترے اور اتر کر اپنی جو تہبند تھی وہ بھی کنارے پر ڈال دی، اور بس سطر چھپانے کے لیے بھی پانی ہی تھا، پانی ہی سے سطر کو چھپایا اور پھر پانی پیا، اسی نہر یا دریا کا پانی پیا اور اللہ سے دعا کیا، اللہ دیکھیے لباس بھی اس وقت حلال کا ہے کہ پانی ہے، اس نے میرا سطر ڈھانپا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے کھانا پینا یہ سارا اب تو پانی ہی ہے، یہی میرے پیٹ میں ہے جو حلال کا ہے، اب میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، اب تو قبول فرما لیجیے. اور فرمایا یہ شیخ الہند کا عمل ہے، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، حضرت نے یہی کیا تھا. تو فرمایا کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا بد دعا رد نہیں ہوتی، اور باپ کی بد دعا جبکہ وہ اولاد کے خلاف کرے اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ ماں کی تو عادت ہوتی ہے کوسنا اور بد دعائیں دیتے رہنا، اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ بچنا اس سے بھی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں ان میں وہی ہو جاتا ہے جو مانگا جائے، اس لیے ماؤں کو بھی روکنا چاہیے بد دعا کرنے سے. لیکن باپ عام طور پہ بد دعا نہیں کرتا، وہ اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے یا بد دعا کرتا ہے جب اس کا دل بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہو، جب وہ باپ کے خلاف بد دعا کرتا، اولاد کے خلاف بد دعا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ باپ کی بد دعا اولاد کے خلاف رد نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. ماں باپ کی تو بد دعا سے ویسے ہی بچنا چاہیے. نشتر میڈیکل کالج کے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا مریض آیا کہ کتے کی آواز ہو گئی آخری وقت میں، کتے کی آواز، اور دوسرے مریضوں نے کہا بھائی اس کو وارڈ سے نکالو، کہیں اور لے کر جاؤ، کہیں اور اس کو منتقل کرنا پڑا. باپ ڈاکٹر سے آگے کہہ رہا ہے اس کو انجیکشن لگا دیں موت کا، اس کو موت آ جائے. باپ کہہ رہا ہے، جو باپ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی زندگی بچا لیجئے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انجیکشن لگا دیں موت آ جائے. تو پوچھا اس کے والد سے کہ کیا کرتا تھا، کیا عمل تھا اس کا؟ کہنے لگا یہ باپ نے جواب دیا کہ ناحق اپنی بیوی کی، ناحق طور پر اپنی بیوی کی پیروی کرتا تھا اور اس کے کہنے میں آ کر اپنی ماں کو مارتا تھا، ماں کی پٹائی لگاتا تھا اور یہ ناف تھی، ماں حبر تھی، بیوی ناف تھی، یہ بھی یاد رہے. پھر بھی یہ اپنی بیوی کی کہنے میں آ کر ماں کی پٹائی لگاتا تھا اور میں اس کو منع کرتا تھا کہ دیکھ تیری ماں ہے ایسا مت کر. یہ مانتا نہیں تھا، بیوی کہتی تھی پٹائی لگاؤ اپنی ماں کی، اس کی سزا یہ ملی. تو یہ بعض اوقات دعائیں لگ جاتی ہیں جاتی یا بد دعائیں لگ جاتی ہیں. حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس آیت کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ کی دعا یہ ہوتی تھی، تہجد کے وقت پہلے سب سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کے بھی یہ الفاظ ہوتے تھے اور پھر آپ دعائیں مانگتے تھے، پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم الى جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. یہ ہے پوری دعا، یہ مانگتے تھے اور پھر آپ مزید دعائیں فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ آیت یا یہ دعا پڑھ کر جو دعا مانگی جائے پھر قبولیت کی امید زیادہ ہے. اور یا امن یجیب المصفر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بے قراری کی جب حالت ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بے قراری کا عالم ہو، کوئی ایسی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی حاجت آ جائے تو پھر یہ دعا مانگ کر، یہ آیت پڑھ کر پھر دعا مانگنی چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک ترکیب لکھی ہے، فرمایا قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس کے بیچ میں دعا کر دی جائے تو امید ہے دعا قبول ہو جائے گی. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیجعل الذین ظلموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. یہ جو آیت ہے اس میں ایک جز اس کا ختم ہوتا ہے اللہ پر اور دوسرا جز اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے لفظ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. یہاں پہ اس کا ایک جز ختم ہوا اور وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، جو نہیں ٹھہرے گا غلطی پر ہے وہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ دوسرا جز یہاں سے شروع ہوتا ہے. دونوں جز ان کے اس پہلے جز کا آخر اللہ ہے اور دوسرے جز کا شروع ابتدا اللہ سے ہو رہی ہے. اور فرمایا پہلے جز کے بعد اللہ، پہلا جز وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں پر یہ پڑھ کے اب دعائیں مانگی جائیں جو دعائیں مانگنی ہوں، اور پھر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ الى آخری، یہ پورا جز پڑھ لیا جائے، درمیان میں دعائیں کر لی جائیں. فرمایا امید ہے دعا کی قبولیت کی. باقی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات تو بہت ہیں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو جو اللہ ایک ہی شخص کو عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، لیکن تم لوگ میرے لیے مانگا کرو. یہ جو دعا ہے آتی محمد ان الوسیلہ والفضیلہ، یہ کب سکھائی؟ کہ تم اذان کے بعد مانگ لیا کرو. معلوم ہو اذان کے بعد کا وقت خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. تہجد کا وقت قبولیت کا ہے، نماز کے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزے افطار کرنے کے وقت لصائم عند فطره دعوت مستجابہ دعوت دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی جب روزہ اختتام کو پہنچ جائے سورج غروب ہو جائے اس وقت دعا مانگنے پر، اس وقت مانگ لینا چاہیے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں اللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے وہ اذان اور نماز، اذان اور اقامت کے درمیان ما بین الاذان والاقامت دعوات مستجابہ، اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقت جو ہمارے عام طور پر ہمارے یہاں 15 منٹ کا ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت عام طور سے 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اس دور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بدھ والے دن ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک کا وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے. اس سے لوگ، اس سے تو اکثر لوگ علم ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. بدھ والے دن ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کا درمیانی وقت انتہائی قبولیت دعا کا وقت ہے. جو اللہ سے مانگنا ہو اس میں مانگا جائے. حضرت جابر فرماتے ہیں میری جو ضرورت ہوتی ہے میں اس وقت میں مانگتا ہوں اور قبول ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور کی دعائیں اس وقت میں قبول ہوئی تھی. مسجد اجابہ جہاں اس وقت مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے، یہاں حضور نے دعائیں مانگی وہ قبول ہوئی، اور یہ وہی وقت تھا ظہر سے عصر کے درمیان. تو یہ اوقات بھی ہیں، ان میں بھی جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو مانگ لیا جائے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. جمعے کا دن بھی بہت مبارک ہے، اور اکثر علماء و محدثین فقہا فرماتے ہیں قبیل مغرب، جمعے والے دن مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے کا وقت، یہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس میں جو مانگ لیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. یہ دعاؤں کی خاص خاص قبولیت کے اوقات ہیں. تہجد کا وقت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا کہ ہم قصوروار ہیں، ہم نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا، ہمارے لیے استغفار فرمائیے. فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اسی وقت ہاتھ نہیں اٹھائے. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا تہجد کا وقت، تہجد کے وقت میں تمہارے لیے مانگوں گا اللہ سے. میواتی لوگ کہا کرتے تھے شب درمیان رب مہربان، وہ یہ کہتے تھے شب درمیان رب مہربان، ابھی شب بیچ میں ہے جو مانگنا ہو مانگ لو اللہ مہربان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس یہ جو دعا کی عظیم عبادت ہے اس کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.